دیکھیے آج ہم جس عقیدے کے بارے میں بیان کرنا چاہتے ہیں وہ عقیدہ بریلویوں اور دیوبندیوں کے ہاں مشترکہ عقیدہ ہے. جیسا کہ اس سے پہلے بھی جو عقائد ہم نے بیان کیے کہ جو بریلویوں اور دیوبندیوں کے عقائد تھے وہ ان کے مشترکہ عقائد تھے. مثلا سب سے پہلا عقیدہ جو ہم نے بیان کیا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہونے کے بارے میں ہم نے ذکر کیا, علماء بریلی اور علماء دیوبند یہ دونوں اس عقیدے کو نہیں مانتے کہ اللہ عرش پر مستوی نہیں ہے. یہ جو جہت قرآن نے ذکر کی ہے اس جہت کا وہ انکار کرتے ہیں. اسی طریقے سے اس کے بعد جو توسل کا عقیدہ ہم نے بیان کیا ہے تو اس توسل کے عقیدے میں یہ دونوں فریق بریلوی اور دیوبندی مشترک ہیں. یہ ایک عجیب سا معاملہ ہوا ہے, ہمارا مناظرہ ہوا تھا گوجرانوالا میں توسل کے عقیدے پر, تو ایک دیوبندی صاحب تشریف لے آئے اور کہنے لگے دیکھیے نہ میں اہل حدیث ہوں نہ میں بریلوی ہوں, آپ مجھ کو سالس مان لیں تاکہ میں آپ کا فیصلہ کر دوں. تو میں ان کی رگ جانتا تھا تو میں نے ان کو کہا کہ حضرت آپ لوگوں کا اور بریلویوں کا عقیدہ توسل کے سلسلے میں بالکل برابر ہے, یعنی کوئی فرق نہیں ہے, تو اس صورت میں ہم آپ کو سالس مان لیں تو اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ نے بریلویوں کے حق میں فیصلہ دے دینا ہے, کیونکہ آپ کا عقیدہ بھی توسل کے بارے میں وہی ہے جو بریلویوں کا عقیدہ ہے, لہذا ہم آپ کو سالس نہیں مان سکتے. اسی طرح یہ عقیدہ کہ جس میں قبروں سے فیض حاصل کرنا اور باطنی فیوز حاصل کرنا یہ بریلویوں کا بھی عقیدہ ہے, اور یہ عقیدہ بریلویوں کا تو اتنا واضح ہے کہ ہمیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ قبروں سے مانگتے ہیں, قبروں کے طواف کرتے ہیں, قبروں پر سجدے کرتے ہیں, قبروں سے فیض حاصل کرنے کے ان کے بہت سے طریقے ہیں. لیکن ہم یہاں پر ابھی دیوبندیوں کا عقیدہ بیان کریں گے جو اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں اور بریلویوں کو مشرک سمجھتے ہیں. یہ ہے عقیدہ المحمد المفند کا جس میں خلیل احمد سہارنپوری سے علماء حرم 26 سوال کرتے ہیں اور ان میں سے ایک سوال یہ ہے, اور یہ سوال نمبر ہے 11. کوئی المحمد المفند کا حوالہ دیکھنا چاہے تو یہ سوال نمبر 11 ہے, اس میں خلیل احمد سہارنپوری سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا تمہارے نزدیک صوفیوں کے جو اشغال ہیں, جو ذکر و فکر ہے اور ان کی جو بیعت کرنا ہے, کیا تم اس کو جائز سمجھتے ہو, اور کیا تم بزرگوں کے سینوں سے فیض حاصل کرنے کے قائل ہو, اور کیا تم بزرگوں کی قبروں سے فیض حاصل کرنے کے قائل ہو, اور جو مشائخ کی روحانیت ہے کیا اہل سلوک اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, تمہارا کیا اس کے بارے میں جواب ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے خلیل احمد سہارنپوری لکھتے ہیں کہ مشائخ کی روحانیت سے استفادہ اور ان کے سینوں اور قبروں سے باطنی فیوز پہنچنا سو بے شک یہ صحیح ہے, لیکن اس طریقے سے کہ جو طریقہ خواب کا طریقہ ہے, اس طریقے سے نہیں کہ جو طریقہ عوام کا طریقہ ہے. یہ اردو اور عربی دونوں زبانوں میں المحمد المفند عقائد علماء دیوبند چھپی ہے, اس میں عربی عبارت جو ہے وہ یہ ہے کہ امر استفادہ من روحانیت المشائخ الاجلاء ووصول الفیوز الباطنیہ من صدورہم اور قبورہم, کہ استفادہ کرنا مشائخ کی روحانیت سے, مشائخ جو اجلاء مشائخ ہیں, اور جو فیوز باطنیہ حاصل کرنا من صدورہم اور قبورہم, بزرگوں کے سینوں سے فیض حاصل کیا جائے یا قبروں سے فیض حاصل کیا جائے, تو کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے, لیکن وہ طریقہ جو خواص کا طریقہ ہے وہ ہے جو صحیح طریقہ ہے, اور جو عوام میں معروف طریقہ ہے, رائج طریقہ ہے, وہ جائز نہیں. یہی جواب حسین احمد مدنی شہاب ثاقل میں دیتے ہیں, سبا نمبر اس کا 59 اور 60 ہے, کہ جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہابیہ جو ہے وہ اشغال باطنیہ کو اور اعمال صوفیہ کو کل مراقبہ و ذکر و فکر و ارادہ و ربط القلب بالشیخ و الفناء و البقاء و الخلوت وغیرہ بدعت و ضلالت, کہ وہابی جو ہیں وہ اشغال باطنیہ کو اور اعمال صوفیہ کو جیسا کہ مراقبہ کرتے ہیں، جیسا کہ دیوبندی قبر پر جا کر مراقبہ کرتے ہیں اور ان کی روح کو اپنی روح کے ساتھ جوڑتے ہیں، قبر والے کی روح کو اپنے روح کے ساتھ ملاتے ہیں اور ان سے حاصل کرتے ہیں، کچھ پوچھتے ہیں، کچھ پوچھاتے ہیں، کچھ دیتے ہیں، کچھ دلاتے ہیں، تو اسی کو ان کو اسی کو یہ لوگ مراقبہ کہتے ہیں کہ یہ مراقبے میں ہیں، یعنی قبر پر بیٹھ کر روح مرنے والے کی روح کے ساتھ تعلق کو قائم کرنا۔ تو کہتے ہیں کہ وہابی جو ہے مراقبے کو اور ذکر اور فکر کی جو یہ محفلیں سجاتے ہیں، کبھی ناک سے ذکر کر رہے ہیں، کبھی گردن مار رہے ہیں، کبھی دائیں بائیں سر مار رہے ہیں، ہو ہو کی آوازیں نکالتے ہیں، یہ ہے وہ ذکر اور فکر۔ وربط القلب بالشیخ، اور شیخ کے قلب کے ساتھ اپنے قلب کو جوڑنا، والفناء والبقاء، اور شیخ فنا فی الشیخ ہو جانا، ایک ہے فنا فی الشیخ، ایک ہے فنا فی الرسول، ایک ہے فنا فی اللہ۔ تو یہاں جو ذکر کر رہے ہیں کہ یہ شیخ میں بالکل فنا ہو جاتے ہیں، اور بقا حلوہ جو ہے، اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ بھی کہتے ہیں بدعت و ضلالت، ان کے یہ بدعت اور ضلالت ہے۔ وَيَرَوْنَ أَقْوَالَ هَٰؤُلَاءِ الْأَكَابِرِ وَأَفْعَالَهُمْ شِرْكًا فِي الرِّسَالَةِ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے اکابر کے اقوال اور ان کی یہ حرکتیں یہ شرک فی الرسالہ ہیں۔ کما انہم یرون الدخول فی السلاف الصوفیہ مکروہا بل اقبح من ذلک، اسی طرح یہ وہابی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چار جو صوفیوں کے سلسلے ہیں اس میں داخل ہونا اور ان میں بیعت کرنا مکروہ ہے، بلکہ مکروہ سے بھی قبیح ہے۔ کمالا یقفا ذالک علی من سافر الی الدیار النجدیۃ وقالتہم، جیسا کہ وہ آدمی جو نجدی نجد کے علاقے میں، سعودی عرب کے علاقے نجد میں جائے، اس پر یہ چیز مخفی نہیں رہے گی کہ یہ لوگ یہی عقیدہ رکھتے ہیں، اور وہ آدمی جس نے وہابیوں سے بیٹھ کر کوئی میٹنگ کی ہے، ملاقات کی ہے، وہ بھی آدمی جان سکتا ہے کہ ان کا یہی عقیدہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ شرک رسالت ہیں اور یہ مکروہ ہیں، بلکہ اس سے بھی بری ہیں۔ کہتے ہیں وَأَمَّا فُيُوزُ الرُّوحِيَّةِ فَهِيَ لَا اعتبار لها عندهم، اسی طریقے سے جو فیض روحانیت ہے ان کے وہابیوں کے نزدیک اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لیکن ہمارے جو اکابر ہیں انہوں نے ان صوفیوں کے جو باطنی سلسلے ہیں ان کے اندر شرکت کی ہے، ان میں بیعت کی ہے، اور یہ جو ذکر اور فکر کی محفلیں سجاتے ہیں یہ ان کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ تو یہ ہوا خلیل احمد سہارنپوری کا یہ عقیدہ، اور یہ کتاب ہوئی المحمد المسند، جس پر دستخط ہیں ان کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب کے، اور حسین احمد مدنی جنہوں نے شہاب ثاقب لکھی ہے اہل حدیثوں کے خلاف، محمد ابن عبد الوہاب کے خلاف، اس کے اندر بھی یہ عقیدہ موجود ہے۔ اب ان دونوں عقیدوں کو کہ یہ قبر سے سینوں سے استفادہ کرنا یہ کیسا ہے، تو ان کی کتاب ہے ارباع ثلاثہ، جس میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ارباع ثلاثہ کا مؤلف لکھتا ہے کہ ایک شخص جو تندور لگایا کرتا تھا، ہوٹل چلایا کرتا تھا، تو ایک دیوبندی بزرگ کے مہمان آ گئے، رات کے وقت اس وقت کھانا کہیں سے نہ ملتا تھا، لہذا انہوں نے اسی کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اس نے ان کے لیے کھانا تیار کر دیا۔ اب کھانا تیار کرنے کے بعد اس مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا، وہ کہنے لگے دیوبندی بزرگ بتلائیے کیا مانگتے ہو، مانگ لو۔ وہ کہنے لگا کہ میں تو مانگتا ہوں، غلام بھیک ان کا نام تھا، تو میں یہ مانگتا ہوں کہ تم مجھ کو اپنے جیسا کر دو۔ وہ کہنے لگے نہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز مانگو۔ کہنے لگے نہیں، جو مانگنا تھا میں نے مانگ لیا، اب اس کے بعد میں کچھ بھی نہیں مانگتا۔ تو وہ کہنے لگے نہیں، اس کو نہ مانگو، کچھ اور مانگو۔ لیکن وہ یعنی بزد رہے کہ میں نے جو مانگنا تھا مانگ لیا، مجھ کو اپنے جیسا کر دو۔ اب یہ حجرے میں لے کر ان کو چلے گئے۔ حجرے میں لے جانے کے بعد کچھ دیر کے بعد جو ہے یہ باہر نکلتے ہیں، تو جو وہ نابنائی تھا، وہ جو تندور والا تھا، ہوٹل والا تھا، اس کی شکل غلام بھیک کے ساتھ مل رہی تھی، کسی کی شکل پہچانی نہیں جاتی تھی کہ ان میں سے کون سا تندور والا ہے اور کون سا وہ بزرگ ہے دیوبندی۔ تو وہ کہنے لگے دیکھنے والے کہ فرق صرف یہ معلوم ہوتا تھا کہ جو وہ تو ایک شخصیت ان میں سے وہ نشے کی حالت میں تھی، کبھی ادھر گرتی تھی اور کبھی ادھر، اور دوسرا جو ہے وہ جو ہے صحیح و سالم تھا۔ تو جو صحیح و سالم تھا وہ بزرگ, وہ دیوبندی بزرگ تھا, اور جو نشے میں تھا وہ تندور والا تھا, تو تھوڑی ہی دیر کے بعد اس آدمی کی موت واقع ہو جاتی ہے. یہ ہے کہ سینے کے ساتھ لگا کر سینے کا پورا علم جو ہے ٹرانسفر کر دیا, جس طرح سی ڈی سے ایک سی ڈی سے دوسری سی ڈی میں آپ پورا ڈیٹا جو ہے وہ ٹرانسفر کر لیتے ہیں, اسی طرح یہ سینے سے سینے کے ساتھ لگا کر یہ علم ٹرانسفر کر دیتے ہیں. اور یہ یہی اصول جو ہے وہ, یعنی یہ وہی فیوز باطنیہ ہے جو ان کے ہاں یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے محمد المفند میں, کہ جس میں اس بات کا یہ تذکرہ کرتے ہیں کہ فیوز باطنیہ سینوں سے حاصل کیے جا سکتے ہیں. تو جس میں باقی رہ گیا قبروں سے فیض حاصل کرنا, تو قبروں سے فیض حاصل کرنا جو ہے یہ بھی ان کا اس کتاب میں ارواح ثلاثہ صفحہ نمبر 339 میں ہے. یہ آپ سنیے کہ حضرت معین الدین صاحب, جو حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کے بڑے صاحبزادے تھے, وہ حضرت مولانا کی ایک کرامت جو بعد وفات واقع ہوئی بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے نانوتا میں جاڑے بخار کی بہت کثرت ہوئی, سو جو شخص مولانا کی قبر سے مٹی لے کر جا کر باندھ لیتا اسے بھی آرام ہو جاتا. بس اس کثرت سے مٹی لے گئے کہ جب بھی قبر پر مٹی ڈلواؤں تب ہی ختم. کئی مرتبہ ڈال چکا پریشان ہو کر, ایک دفعہ مولانا کی قبر پر جا کر کہا, یہ صاحبزادے بہت تیز مزاج تھے, آپ کی تو کرامت ہو گئی اور ہماری مصیبت بلائی. یاد رکھو کہ اگر اب کے کوئی اچھا ہوا تو ہم مٹی نہ ڈالیں گے, ایسے ہی پڑے رہو گے, لوگ جوتا پہنے تمہارے اوپر ایسے ہی چلیں گے. بس اس دن سے کسی کو آرام نہیں آیا, جیسے شہرت آرام کی ہوئی تھی. اب دیکھیے اب آواز صحیح آ رہی ہے, آواز چیک کریں, آواز صحیح ہے. تو یہ واقعہ آپ نے جو سنا ہے, یہ پورا واقعہ سن لیا ہے آپ نے. جو واقعہ میں بیان کر رہا تھا رائے ثلاثہ سے, تو یہ پورا واقعہ آپ نے سن لیا ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ قبر تو مٹی کا ایک گڑا ہے, چاہے وہ اشرف علی تھانوی کی قبر ہو یا قاسم لاہوتری کی, وہ مر چکے ہیں, ان کی ہڈیاں گل گئی ہیں, ان کا گوشت کیڑے کھا گئے ہیں. اب اس مرے ہوئے آدمی کو جس کا کچھ بھی باقی نہیں رہا ہے سوائے ایک ہڈی کے, جس پر اللہ تعالیٰ پورے انسان کو اس کے ذرات کو جمع کر کے وہ بنائے گا, تو اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ وہ قبروں سے فیض حاصل کرنے کا جو ایک مٹی کا گڑا ہے کیا معنی ہے؟ اس کا معنی صاف واضح ہے کہ قبر والا جو ہے, جو قبر میں مار پڑا ہے, اس کی قبر سے جیسے زندہ وہ مدد کیا کرتا تھا, ایسے ہی مرنے کے بعد بھی مدد کرتا ہے. جیسا کہ ارواح ثلاثہ کے مولف جو ہے وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ بزرگ جو ہے مولانا محمد یعقوب صاحب, یہ جو ہے ان کی قبر سے مٹی لے جانے والوں کو شفا حاصل ہوتی تھی. یہ ہے قبروں سے فیض حاصل کرنا. اور جب ان کی اولاد میں سے ان کے بڑے بیٹے نے یہ کہہ دیا کہ اگر آپ کے کوئی اچھا ہوا تو ہم مٹی ڈالیں گے نہیں, تو جو فیض ملتا تھا وہ بند ہو گیا فیض ملنا. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جس طرح بریلوی قبروں سے جا کر فیض حاصل کرتے ہیں, اسی طریقے سے دیوبندی بھی قبروں سے فیض حاصل کرنے کے قائل ہیں. اگر بریلوی جا کر قبروں سے اولاد مانگے تو وہ مشرک ٹھہرے, تو دیوبندی اگر قبروں سے فیض حاصل کرے تو یہ موائد ٹھہرے, تو یہ کون سا انصاف ہے؟ لہذا تیسرا مسئلہ جو ان کا علماء دیوبند کا, عام لوگوں کی ہم بات نہیں کر رہے, وہ علماء دیوبند کہ جو اس کو پہچانتے ہیں, جانتے ہیں, دلائل سے واقف ہیں, جن کو سب کچھ معلوم ہے لیکن وہ جاہل بنے بیٹھے ہیں, ہم ان کی بات کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں اس بات کو لکھتے ہوئے اپنے عقیدے میں ذکر کرتے ہیں کہ ہم بزرگوں کے سینوں سے بھی فیض حاصل کرتے ہیں اور مشائخ کی روحانیت سے بھی استفادہ کرتے ہیں. اب روح تو انسان کی نکل گئی, جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے, اللہ يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى, کہ اللہ مرنے والے کی اور نیند والے کی روح کو قبض کر لیتا ہے, مرنے والے کی روح کو روک لیتا ہے اور قیامت تک اس کو واپس نہیں بھیجتا. اب یہ کہتے ہیں کہ مشائخ کی روحانیت سے بھی ہم استفادہ کرتے ہیں. اب مشائخ کی روحانیت سے استفادے کا کیا معنی ہے؟ کہ یہ تو مر چکے ہیں, اب ان کی روح باقی ہے, اور روح جو اگر جنتی ہے تو جنت میں ہے اور اگر جہنمی ہے تو جہنم میں ہے, تو یہ اس روح کے ساتھ کس طرح استفادہ کرتے ہیں, کس طریقے سے فائدہ حاصل کرتے ہیں, کس طریقے سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں, جبکہ وہ روح یا جنت میں پہنچی ہوئی ہے یا جہنم میں پہنچی ہوئی ہے. اور یہ یہاں بیٹھ کر ڈائریکٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈائریکٹ ڈائلنگ کر رہے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ کنیکشن ملا رہے ہوتے ہیں, ان کی ویوز ان کی ویوز سے مل رہی ہوتی ہیں, پتہ نہیں ان کے ہاں وہ کون سا سسٹم ہے. اور اس کو اگر برینلی بیان کریں تو یہ شرک ہو جاتا ہے, اور اگر یہ یعنی یہ کہیں دیوبندی کہیں تو یہ توحید بن جاتی ہے. اسی طریقے سے اگر بریلوی یہ کہیں کہ روحیں جمعرات کو آتی ہیں تو یہ شرک ہو جاتا ہے, اور اگر یہ کہیں کہ دیوبندی اگر یہ کہیں کہ ہم ان روحوں سے استفادہ کرتے ہیں تو یہ توحید بن جاتی ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو واقعہ شاید سنایا تھا کہ اشرف السلام کے مولف لکھتے ہیں کہ اشرف علی تھانوی کے نانا مر گئے اور لڑائی میں, اور رات کو جہاں تو یہ روحوں سے استفادہ کر رہے ہیں, ابھی حضرت اشرف علی تھانوی کے نانا رات کو خود تشریف لا رہے ہیں اشرف علی نانی اشرف علی کی نانی کے پاس, اور آ کر کہتے ہیں ہم ہر روز آیا کریں گے اور مٹھائی بھی لایا کریں گے, لیکن تم لوگوں کو بتاؤ گی نہیں کہ یہ جناب ہم رات کو آئے تھے. اور رات کو تو باپو ہی آتے ہیں, ورنہ عام لوگ تو دن میں آتے ہیں. تو یہ رات کو وہاں پہنچنا یہ تو مشاہد کی روحانیت کہہ رہے ہیں, مشاہد تو خود پہنچ رہے ہیں نہ اشرف علی تھانوی کی نانی کے پاس, اور ان کے سینوں اور قبروں سے جو باطنی فیض حاصل کر رہے ہیں. تو یہ کس طریقے سے کون سا طریقہ ہے کہ جس کو علم لدنی کہا جاتا ہے, جس لوگوں سے تو ہم نے یہ سنا ہے کہ جس بات کی کوئی دلیل نہ ہو تو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ سینہ گزٹ ہے, سینے سے سینے میں آئی ہے, یا علم لدنی ہے کہ جو پڑھنے سے نہیں بلکہ یہ جو ہے یعنی ٹرانسفر کرنے سے آتا ہے, کہ ایک بزرگ جو ہے وہ دوسرے بزرگ کے سینے میں ٹرانسفر کر رہا ہے اپنے علم کو, اور وہ بغیر پڑھے ہی اس کا سینہ بھر رہا ہے اور اس کو عالم بنا رہا ہے. اس کو یہ علم لدنی کہتے ہیں, اور یہی ان قبروں بزرگوں کے سینوں سے استفادے کرنے کا ان کا یہ عقیدہ ہے, اور یہی قبروں سے باطنی فیوز حاصل کرنے کا عقیدہ ہے. تو اس عقیدے میں یہ بریلویوں کے ساتھ بالکل ملے ہوئے ہیں, اور ائمہ اربعہ کا ان میں سے کوئی بھی ایسا عقیدہ نہیں تھا کہ بزرگوں کی قبروں سے, مشائخ کی روحوں سے اور بزرگوں کے سینوں سے فیض حاصل کیا جاتا ہے. تو یہ ان کا دیوبندیوں کا بنایا ہوا اپنا عقیدہ ہے جو شرک پر مبنی ہے, اور اس کو اسلام نہیں کہہ سکتے. کسی آدمی کو اس کے بارے میں اگر کچھ پوچھنا ہے تو ہم حاضر ہیں, پوچھیں, ہم انشاءاللہ جواب دیتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی میری آواز آ رہی ہے عمر بھائی؟ جزاکم اللہ خیر. جی شاہ صاحب, یہ تو کوئی ڈکی چکی بات نہیں ہے کہ دونوں کے عقائد ایک ہیں, دونوں انفی ہیں, دونوں مقلد ہیں, ایک کسی کا کہ دونوں بیٹے ہیں, دونوں کسی بات کے اوپر ایک دوسرے سے جدا ہو گئے وراثت کے معاملے میں. لیکن یہ جتنے بھی مسائل ہیں شاہ صاحب, جب کسی ایک عام حنفی یا بریلوی یا دیوبندی کے آگے رکھے جاتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا, میں ان مسائل کو نہیں مانتا, لیکن میں حنفی ہوں, میں دیوبندی ہوں. تو ان مسائل کو مانے بغیر کوئی دیوبندی یا حنفی کیسے بن سکتا ہے, جبکہ انہی مسائل سے دیوبندیت بنی ہے, انہی مسائل سے بریلویت بنی ہے. بڑے مذاق خیز قسم کے مسائل ہیں جب ان کے سامنے رکھے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم ان مسائل کو نہیں مانتے, تو پھر اس کا کیا حال ہے؟ پھر اس کو کہا جائے کہ دیوبندیت چھوڑ دو, پھر یہی تو دیوبندیت ہے, اور اگر ان مسائل کو مانتے ہو تو تم بھی دیوبندی ہو اور تم بھی قرآن اور حدیث سے ہٹے ہوئے ہو. اس بارے میں ذرا روشنی ڈال دیں. جزاکم اللہ.
یہ تو وہی بات ہوگی کہ ایک آدمی پاکستان میں رہتا ہو اور کوئی آدمی باہر کی دنیا کا, باہر یورپ کا, امریکہ کا کوئی آدمی کہے کہ پاکستانی بڑے خراب ہیں, وہ بڑا فراڈ کرتے ہیں, تو یہ پاکستانی اس کو جواب دے بھی میں تو پاکستانی ہوں نہیں. اب یہ تو تک بنتی ہے, تو پاکستان میں پیدا ہوا, پاکستان سے تو یہاں آیا, تجھ کو ویزا پاکستان میں بھیجا گیا, اور اب تو کہے میں پاکستانی نہیں ہوں. اب دیوبندیوں کی خرابیاں سننے کے بعد اگر کوئی آدمی یہ کہے میں دیوبندی نہیں ہوں تو کہہ دے کہ میں علماء دیوبند کو نہیں مانتا, اور ان کے علماء دیوبند کی جو کفری اور شرکی عقائد ہیں میں ان سے توبہ کرتا ہوں اور میں کتاب و سنت کی طرف آتا ہوں. ماننا بھی علماء دیوبند کو, بھی رہنا بھی انہی کے ساتھ, پڑھنے بھی نمازیں انہی کے پیچھے, اور ان کا کفر و شرک سن کر کہنا کہ میں نہیں مانتا اس بات کو, تو یہ تو وہی بات ہوئی کہ میں پاکستانی نہیں ہوں اس لیے کہ پاکستانی جو ہے وہ بڑے خراب ہوتے ہیں. تو ان کا کوئی علاج نہیں ہے, ان کو بس یہی کہنا چاہیے کہ اگر آپ واقعی ان کفری یا شرکی عقائد سے توبہ کر چکے ہیں تو آئندہ ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھیے, کیونکہ یہ لوگ کفر و شرک کر رہے ہیں اور آپ کو اسی راستے پر لے کر چلیں گے. آپ کو چاہیے کہ آپ کتاب و سنت پر عمل کریں, قرآن و حدیث جو کہہ رہا ہے اس کی بات مانیں, تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر لے گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتا ہوں میری آواز آ رہی ہوگی, لکھ کے بتا دیجیے. جزاکم اللہ خیر. والد صاحب ایک سوال ہے میرا کہ یہاں پر بھی دیوبندیوں کا آپریشن ہوتا ہے اور دیوبندیوں کے روم میں بھی اہل حدیثوں کا آپریشن ہوتا ہے، وہ غیر مقلد کے نام سے ہمارے اوپر کفر اور شرک کے فتوے لگائے جاتے ہیں اپنے اندازے کے مطابق، اور ہم بھی ان کی کتابوں سے فضائل اعمال یا اس طرح کی فضائل صدقات اور بہشتی زیور یا اشرف علی تھانوی ان کی کتابوں میں سے حوالے نکال کے جو پیش کرتے ہیں اور ان کے مشائخ کو یا وہ ہمارے مشائخ کو گالیاں دیتے ہیں یا ہم دیتے ہیں، تو اس کا غالب صاحب میں ایک آپ سے بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ دین کی ماشاءاللہ سمجھ رکھتے ہیں، قرآن و حدیث کا آپ کے پاس علم ہے، تو کیا ہمارے مسلمانوں کے اوپر ایک دوسرے کی اصلاح واجب ہے یا ایک دوسرے کے اوپر تنقید برائے تنقید واجب ہے؟ اور طالب صاحب ایک اور بات ہے، میں نہ تو ان کو سپورٹر ہوں، نہ ہی میں دیوبندی ہوں، نہ ہی میں مقلد ہوں، اور میں اپنے آپ کو صرف اور صرف مسلمان کہتا ہوں، احادیث میں بھی پڑھتا ہوں، اور جو ان کے مشائخ ہیں اگر پرد کریں انہوں نے جو الٹی سیدھی کتابیں لکھی ہیں، طالب صاحب ابھی انہوں نے ہو سکتا ہے مرتے وقت توبہ کر لی ہو اور ہم انہیں ابھی برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو انجام تو اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، اور ہم ایک دوسرے کے مشائخ کو الٹا برا بھلا کہتے ہیں، تو اس کا حاصل کیا ہے؟ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
دیکھیے، ہم کبھی بھی کسی کے مشائخ کو گالیاں نہیں نکالتے، جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ دیوبندیوں کے روم میں وہاں وہ لوگ گالیاں نکالتے ہیں اہل حدیثوں کو. ہم نے آج تک نہ اشرف علی تھانوی کو گالی دی ہے، نہ قاسم نانوتوی کی ماں کو کچھ کہا ہے، نہ رشید احمد گنگوہی کی نانی اور دادی کو گالیاں نکالی ہیں. ہم تو بیٹھے ہیں اصلاح کی نیت سے کہ ہم یہ کہتے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ دیوبندیوں کے روم میں آپ جائیں، تشریف لے جائیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ اہل حدیثوں کا ایک ایسا مسئلہ جو کفری یا شرکیہ ہو اور جس کو وہ عقیدہ مانتے ہوں، وہ جس کو عقیدہ سمجھتے ہوں، آپ جائیے اور ان کو کہیے صرف ایک مسئلہ ایسا بتلا دیجئے کہ جو عقیدہ کفری یا شرکیہ ہو، آپ اس عقیدے کو ہمارے پاس لے کر آئیے، ہم بتلائیں گے کہ کیا واقعی ہمارا یہ عقیدہ ہے یہ عقیدہ نہیں ہے. ہم جو ان کی بات کر رہے ہیں، ہم اس لیے یہ روم اصلاح کے لیے کھولتے ہیں کہ جو دیوبندی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عقیدہ توحید پر ہیں، وہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں، ان کو اس غلط فہمی سے نکل آنا چاہیے اور ان کو حقیقی توحید کو مان لینا چاہیے. فائدہ کیا ہوا کہ اس دنیا میں رہے بھی لڑتے بریلویوں کے ساتھ اور خود اپنے مذہب کے اندر وہی عقیدے خراب ہوئے جو عقیدے بریلویوں کے تھے، تو پھر اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں. ہم ان کی اصلاح کے لیے یہ روم کھولتے ہیں تاکہ اس روم کو اس کا ٹائٹل پڑھ کر وہ تشریف لائیں اور ہم جو ہیں ان کو بتلائیں کہ آپ صحیح عقیدے کو تسلیم کریں، توحید کو مانیں اگر آپ نجات چاہتے ہیں. ہم نے ان کے مشائخ کو جو فوت ہو گئے ہیں، ہم ان کی بات نہیں کر رہے کہ وہ مشائخ تھے فوت ہو گئے، ہم جس کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں وہ ان کی کتاب بھی ہے کہ جو فوت ہو گئے ہیں، اور ان علماء دیوبند کے دستخط بھی اس پر ہیں جو زندہ ہیں. آج تک کسی دیوبندی حیاتی نے اس بات کا انکار نہیں کیا کہ محمد علی المفند جو ہے وہ ہماری کتاب نہیں ہے، وہ خود چھاپتے ہیں اس کتاب کو. یہ کوئی کتاب قصے کہانیوں کی نہیں ہے، کرامات کی نہیں ہے، بلکہ عقیدے کی کتاب ہے. المحمد علی المفند جس کے اوپر لکھا ہے عقائد علماء دیوبند، انہوں نے کہا ہے، یہ آپ اگر اس کی ہسٹری سننا چاہیں، یہ کتاب اس صورت میں لکھی گئی ہے کہ بریلوی احمد رضا خان مکے پہنچ جاتا ہے حج کے لیے، وہاں جا کر وہاں کے علماء سے بعض فتاوے حاصل کر لیتا ہے کہ یہ دیوبندی جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے. جب ان کو پتہ لگتا ہے تو یہ بڑے تلملاتے ہیں، یہ جا کر کہتے ہیں کہ اس آدمی نے دجل کیا ہے، فریب کیا ہے، ہماری عبارات کاٹی ہیں، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. تو آپ ایسا کیجئے کہ ہمارے علماء سے آپ پوچھ لیجئے. اس صورت میں علماء حرم شریف مکہ کے زمانے میں محمد بن عبد الوہاب سے پہلے کی یہ بات ہے، 26 سوال وہ لکھتے ہیں اور علماء دیوبند کی طرف بھیجتے ہیں. خلیل احمد سہارنپوری کی یہ ڈیوٹی لگتی ہے دارالعلوم دیوبند کی طرف سے، کہ جنہوں نے ابو داؤد کی شرح لکھی ہے، ان کے علماء میں سے ہیں، کہ آپ ان سوالوں کا جواب دیجئے. اب ان سوالوں کا خلیل احمد جواب دیتے ہیں اور اس وقت کے سارے علماء اس پر دستخط کرتے ہیں. کرتے ہیں کہ واقعی یہ جو جواب ہے وہ ہمارا ہی یہ عقیدہ ہے جو خلیل احمد نے لکھا ہے وہ بالکل صحیح لکھا ہے. اب اس کے بعد وہ لوگ فوت ہوتے گئے, نئے علماء آتے گئے اور اسی کتاب پر دستخط کرتے گئے کہ جو دیوبندی ہے اس کا وہی عقیدہ ہے جو خلیل احمد صحابی سہارنپوری نے لکھا ہے. لہذا ہم جو عقیدہ بیان کریں گے وہ ان کے فضائل کی کتابوں سے نہیں بلکہ عقیدے کی کتابوں سے بیان کریں گے, کیونکہ یہ کتاب ہی عقیدے پر ہے. جب وہ دیوبندی خود یہ کہتے ہیں کہ ہم بزرگوں کے سینوں سے فیض حاصل کرنے کے قائل ہیں, بزرگوں کی قبروں سے فیض حاصل کرنے کے قائل ہیں, تو ہمارا سوال اب یہاں یہ ہے کہ اب آپ میں اور بریلویوں میں کیا فرق رہ گیا؟ آپ اور بریلوی برابر ہو گئے کیونکہ وہ بھی قبروں سے فیض حاصل کرتے ہیں اور بزرگوں کے سینوں سے فیض حاصل کرتے ہیں, سینے سے سینے میں علم ٹرانسفر کرواتے ہیں جس کو وہ علم لدنی کہتے ہیں, اور یہ اتنے پیر ہیں یہ اسی قسم میں سے ہیں کہ جن کا باپ جو ہے ان بیٹے کے سینے سے سینہ لگانے کے بعد اپنا پورا علم ٹرانسفر کر دیتا ہے, اب ان کو پڑھنے لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو ہمارا ان سے سوال یہ ہے کہ اگر آپ مباحد ہیں تو اس عقیدے سے توبہ کیجیے اور صحیح عقیدے کو اپنا لیجیے کہ نہ بزرگوں کی روحیں کچھ کے فائدہ پہنچا سکتی ہیں اور نہ ہی کوئی قبر سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے اور نہ ہی بزرگوں کے سینے سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں تو کم از کم یہی عقیدہ امام ابو حنیفہ سے ثابت کر لیں. جب امام ابو حنیفہ کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ آپ کا عقیدہ ہے جو کفری اور شرکیہ ہے, لہٰذا آپ اس سے توبہ کیجیے. تو فراز صاحب ہم آپ کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کو کھلی چھٹی ہے, آپ جائیے اور علماء دیوبند کے جو روم کھلے ہوئے ہیں ان کو جا کر کہیے کہ ایک عقیدہ, صرف ایک عقیدہ ایسا بتلا دیجیے اہل حدیث کا کہ جو کفریہ اور شرکیہ ہو اور جس کو وہ مانتے بھی ہوں, ایسا نہ ہو کہ کسی عالم کی بات اٹھا کر لے اور کہا کہ یہ تمہارا عقیدہ ہے. ہم کسی ایسے عالم کی بات جو کتاب و سنت سے ٹکراتی ہے ہم نہیں مانتے. آپ کے علماء نے جو عقیدہ لکھا اس پر آپ کے علماء کا اجماع ہے, ان کے دستخط ہیں, تصادیق ہیں اور آپ نے ہی وہ کتاب چھاپی ہے. لہذا اگر ایسا کوئی عقیدہ وہاں پر آپ کو مل جائے ہمیں آ کر خبر دیجیے, ہم یا تو اس سے رجوع کریں گے یا اس سے بات کا اظہار کریں گے. لیکن اگر ہم عقیدہ کوئی بیان کریں تو آپ یہی عقیدہ ان کے پاس لے جائیے اور ان کو کہہ دیجئے کہ دیکھیے یہ عقیدہ اہل حدیثوں نے آپ کی کتاب سے بیان کیا ہے, ہم تحقیق چاہتے ہیں کہ صحیح کون ہے آپ میں سے, کن کا عقیدہ توحید پر مبنی ہے اور کن کا عقیدہ جو ہے وہ شرک پر مبنی ہے. اب آپ اس عقیدے کا جواب دے دیجئے کہ آپ کے خلیل احمد سہارنپوری نے آپ کی کتاب عقائد اور رمایہ دیوبند میں جو ہے اس عقیدے کو ذکر کیا ہے. تو آپ کو انشاءاللہ دودھ اور پانی کا پتہ لگ جائے گا, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا جب یا تو وہ اس عقیدے کی تردید کریں گے یا توبہ کریں گے اور کہیں گے ہم عقائد اور رمایہ دیوبند کو نہیں مانتے کیونکہ وہ شرک اور کفر پر مبنی ہے. تو وہ سیدھے طریقے سے آئیں اور کتاب و سنت کو مانیں, اور اگر وہ کہیں کہ واقعی یہ عقائد ہمارے ہی ہیں لیکن ہم ان کو مانتے ہیں اور بس مانتے ہیں, دلیل اس کی کوئی نہیں ہے, تو اس کا معنی یہ ہوا آپ بھی سمجھ جائیں گے کہ ایک مسلمان کے لیے ایسے عقائد کو مان کر اپنے آپ کو مسلمان کہلانا جبکہ اس کو حق واضح بھی ہو چکا ہو, کتاب و سنت پتہ بھی لگ چکی ہو, جائز ہے یا ناجائز ہے آپ تجربہ کر دیکھیے, گھوڑا بھی حاضر ہے اور میدان بھی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, امید ہے میری آواز آ رہی ہوگی آپ لوگوں کو. شیخ میں نے پہلے ہی میں نے ایک بات میں یہ کہا تھا کہ میں کسی کی بھی سپورٹ نہیں کر رہا, میں صرف میرا یہ مقصد تھا, میں اللہ کی قسم کھا کے یہ کہتا ہوں, ان کے ساتھ بھی میری بات ہوئی ہے اور غالباً پرسوں کی بات ہے کہ میری مجاہد یو کے بھائی سے بھی بات ہوئی تھی. آج میں صبح ان کے روم میں بھی گیا تھا اپنے ایک بھائی کے ساتھ, اور میرا صرف اور صرف یہی مقصد ہے کہ بجائے ہم لوگ ایک دوسرے کے عقائد جاننے کے, اگر وہ بھی اپنے عقائد بتاتے ہیں اپنی کتابوں سے, ہمارا بھی تو شیخ یہی کام ہے نا کہ ہم لوگ بھی اپنے عقائد بتائیں قرآن و احادیث سے, باقی مانے نہ مانے وہ لوگ ان کے اوپر تو حجت قائم ہو گئی نا, بجائے کہ ابھی وہ یقین کرے وہاں پر بھی کچھ اچھے الفاظ ہم لوگ ہمارے یہ والے اخوان کے لیے اور ہمارے دوستوں اور احباب کے لیے اچھے الفاظ نہیں استعمال ہوتے, اور نہ ہی ہم بھی ان کو ابھی دیکھ لیں. ہم نے ابھی یہ بھائی نے جس طرح سوال کیا ہے کہ یہ حنفی کتاب میں اس طرح لکھا ہے, کیا وہ حنفی کتاب جو ہے قرآن و احادیث سے بڑی کتاب ہے کہ بھائی کو اس کا ریفرنس چاہیے؟ شاید یہی بات ہوتی کہ ہمارے کچھ اخوان بھی اوپر چڑھ چڑھ کے ذرا مرچ مسالہ لگا کے اور دیوبندی اور بریلوی اور شیعہ اور اس طرح اور اس طرح بجائے کہ اپنی اصلاح کرنے کے دوسرے کے اوپر تنقید کرتے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ ہی ہمارے بھائیوں کو اور سب ہم لوگ کچھ اس طرح کی راہ نکالیں کہ ہم لوگ حق پر بات کریں اور اللہ تعالی ہم کو سب لوگوں کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
دیکھیے میں آپ کو یہ بتلا دوں کہ وہ کون سی ایک ایسی راہ ہم نکالیں کہ جس پر اس قسم کا اتفاق ہو جائے. دیکھیے ہم نے صحیح اسلامی عقیدہ بیان کیا ہے کہ قبر مٹی کا ایک گھڑا ہے اور اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا. بزرگوں کے سینوں سے فیض حاصل نہیں کیا جا سکتا, بزرگوں کی روحوں سے فیض حاصل نہیں کیا جا سکتا. قرآن کی ہم نے آیت پڑھی ہے کہ جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں روحوں کو قبض کر لیتا ہوں اور قیامت تک کے لیے روک رکھتا ہوں, میں ان کو واپس نہیں آنے دیتا. اور جو جنتی روحیں ہیں وہ جنت میں کھاتی پیتی ہیں اور جنت میں رب کے قندیلوں میں عرش کے نیچے جو لٹکی ہوئی ہیں وہاں بسیرا کرتی ہیں, یہ جنتی روحیں ہیں. اور جو جہنمی روحیں ہیں ان کو وہاں سے آنے کون دے گا کہ جب ذرا میں جا کر گھر میں دال ساگ پکاؤں اور وہ جا کر کھاؤں. تو ہم نے یہ مسئلہ اللہ کے قرآن سے ثابت کر دیا ہے کہ روحوں کا دنیا میں واپس آنا نہ جمعرات کو ثابت ہے اور نہ بزرگوں کی روحوں سے اس طریقے سے کوئی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. ہم نے یہ عقیدہ جو اسلامی عقیدہ ہے وہ بیان کر دیا. اب ہم یہ پوچھتے ہیں علماء دیوبند سے کہ آپ لوگ اپنے آپ کو مواحد کہتے ہیں, یا تو صاف کہہ دیجئے کہ ہم لوگ مواحد نہیں ہیں, جیسے قبروں سے بریلوی فیض مانگتے ہیں اس طرح ہم بھی فیض مانگتے ہیں, لہذا آپ ہمیں نہ چھیڑیے, ہمیں نہ بتلائیے, نہ ہمیں سمجھائیے. تو ٹھیک ہے, ہم ان کو نہیں سمجھائیں گے, ہم کوئی اور آدمی ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ تم عقیدہ ہے توحید سیکھو. لیکن جب وہ اپنے آپ کو مواحد بھی کہیں, آپ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے روم کھولا ہوا ہے اور وہ ہمارے بارے میں بہت کچھ کہہ رہے ہیں, ناروا استعمال الفاظ استعمال کر رہے ہیں, تو ہم اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگ گالیاں دیا کرتے تھے, دیوانہ اور شاعر کہا کرتے تھے, آپ کو مذمم کہا کرتے تھے. تو کیا اللہ کے نبی نے اپنی تبلیغ چھوڑ دی کہ یہ لوگ مجھ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, کوئی ایسی راہ نکالو کہ ہم ایک دوسرے کو کچھ نہ کہیں؟ بھائی جو حق ہے وہ حق ہے, جو توحید ہے وہ توحید ہے, اور جو توحید نہیں ہے وہ توحید نہیں ہے, وہ جو شرک ہے جو شرک ہے. اگر ہم شرک کو شرک نہ کہیں, کفر کو کفر نہ کہیں, تو ہم کون سے اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہم توحید کا اعلان کریں, توحید کا عقیدہ بیان کریں, کتاب و سنت لوگوں کے سامنے بتلائیں اور لوگوں کو شرک سے متنبع کریں کہ دیکھو یہ شرک کی لائن ہے, اس سے رک جاؤ. تو یہ روم ہم اسی لیے کھولتے ہیں کہ لوگوں کو عقیدہ توحید بتلایا جائے. اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آپ لوگوں کے ہاں شرک موجود ہے تو ہمیں بتلاؤ, ہم توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ عقیدہ ہمیں بتلاؤ, اگر ہمارا عقیدہ کوئی شرکیہ ہے ہم توبہ کر لیتے ہیں. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ بھی اسی طرح کھلے سینے سے کہیں کہ اگر ہمارا کوئی عقیدہ شرکیہ کفریہ ہے ہمیں بتلاؤ, ہم توبہ کر لیتے ہیں. تو ہم نے آج آپ کا تیسرا عقیدہ جو کفریہ اور شرکیہ عقیدہ ہے ہم وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, اور یہ عقیدہ نہ امام ابو حنیفہ کا ہے نہ باقی آئمہ کا ہے, تو یہ صرف اور صرف اصلاح